الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من جانت بالاسر قابل صد احترام محترم پریزیڈنٹ صاحب آپ کے تمام رفقاء حاضرین محفل انتہائی قابل احترام معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہاں آپ احباب کے درمیان بالخصوص ہمارا جو چیمبر آف کامرس اسلام آباد ہے اس میں حاضر ہونا اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام پر جمع فرمایا آج ماہ مبارک ربیع الاول کی مبارک ساعتیں ہیں اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گزارشات پیش کرنی ہیں تو دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے میں اس کمیٹی کی جو محبت ہے جو احترام ہے اس کا ممنون بھی ہوں اور آپ احباب کے لیے دعا گو بھی ہوں میرا موضوع ماہ مبارک ربیع الاول ہے اور اسی کے تحت بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں اس آیہ کریمہ سے جہاں اس کی تلاوت اجر اور ثواب کا سبب ہے وہیں آپ کی دنیا اور آخرت کی تعمیر کا بھی سبب ہے جہاں دار دنیا کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے اور اس رہنمائی پر عمل کی توفیق نصیب ہو تو یہی راز مضمر ہے اخروی تعمیر کا آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور اللہ گواہ کافی ہے ماہ مبارک ربیع الاول اس کی مبارک ساعتیں جب اس کی نسبت دیکھیں گے تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کو روزہ رکھتے تھے آپ کی عادت مبارک تھی تو کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخصوص دن کے روزے کا سبب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کریم نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا اور فرمایا یہ وہی دن ہے کہ جس دن کو وہی الہی مجھے نصیب ہوئے تو جب ماہ مبارک ربیع الاول کے حوالے سے آپ تحقیق دیکھیں گے تو 7 سے لے کر 12 تک مختلف تواریخ پر مختلف اجماع ہے جب کثیر اجماع دیکھیں گے تو 9 ربیع الاول پر ہوگا پھر عجیب اللہ جل شانہ کا نظام ہے کہ یہی ماہ مبارک ربیع الاول ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور جو بہت بڑا اجماع ہے وہ 12 ربیع الاول پر ہے کہ یہ وہ دن ہے لیکن جو یقینی بات ہر پہلو سے ہے کہ ولادت باسعادت کے حوالے سے یہی مہینہ مبارک ہے معزز سامعین کرام جب بات نسبت کی ہے کہ اس ماہ و سال میں اس مہینے کا جو تقدس ہے اس کا سبب کیا ہے تو سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب اس رشتے کے آپ تحقیق میں آئیں کہ وہ رشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں معتبر فرماتا ہے خصوصی فرماتا ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات کے بعد یعنی ایک خالق کے بعد مخلوق میں افضل ترین جو ہستی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ سبب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. قرآن کریم بیان فرماتا ہے بے شمار جگہ پر, متعدد جگہ پر آپ کو جب اللہ کریم نے مخاطب فرمایا تو آپ کو مختلف القاب سے اللہ کریم نے مخاطب فرمایا. یہاں جس حصے کو میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ وہ منصب ہے, یہ وہ حیثیت ہے کہ جس میں تمام القاب جو قرآن کریم نے اختیار فرمائے, استعمال فرمائے, اس کے تحت آتے. اور اللہ جل شانہ مالک ہے, خالق ہے, واحد ذات ہے اور غفور الرحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے. وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں, ہر ایک کو اس نے پیدا فرمایا, اسے کسی نے نہیں پیدا کیا. ہر ایک کی احتیاج پوری فرماتا ہے اور اس کی ذات بے نیاز ہے. ہر شے محدود ہے, اس کی ذات لامحدود, اس کی صفات لامحدود. اس نے احسان فرمایا کیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جب آپ اس رشتے سے, یعنی آج کے اس انعقاد کو اس ماہ کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو اس ماہ کو کس نسبت سے دیکھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. جب آپ کی نسبت دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول کی نسبت جب آپ تحقیق کریں گے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو لگ بھگ عدد روایات میں ملتا ہے کہ 125,000 انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے. 125,000 انبیاء اور رسول میں اللہ کریم نے جو تکمیل نبوت ہے, جہاں نبوت کی عمارت کی تکمیل ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. تو وہ مقصد جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے, اس مقصد کو اگر ہم چھوڑ دیں تو نہ یہ نسبت ہماری قائم رہے گی اور نہ اس نسبت کے ساتھ مزید برکات جن پر ہم بحث کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ان کا قائم رہنا سمجھ سے باہر آتا. اس لیے جب ہم اس نسبت کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو بات کی جاتی ہے یا جن موضوعات پر میں گزارشات پیش کرتا ہوں ماہ مبارک ربیع الاول میں کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر حضرت جبریل امین نے اللہ کریم کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حق آپ کو پہنچایا, اور اسی حق کو لے کر آپ نے اللہ کی مخلوق تک اتنی محنت فرمائی, اتنی محنت فرمائی کہ اس ابتدا کہ جس ابتدا میں فرد واحد ساتھ اس حق کے شامل ہوا, یا اس ابتدا کے وہ ابتدائی حصے کہ جہاں مکہ المکرمہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اہل مکہ کو دعوت حق دی, اور یہاں سے جو جھگڑا شروع ہوا, پھر وہی پہلو ہجرت کا سبب بنا, اور پھر وہاں سے وہ مدینہ منورہ کا سفر, پھر مدینہ منورہ میں آپ کی حیات مبارکہ کا بسر فرمانا, پھر آپ اسی پہلو اس کو لے جائیں حجت الوجا کے خطبے پر کہ جب آپ نے مخلوق خدا میں یہ ارشاد فرمایا کہ دین حق کا پہنچانا, سب نے شہادت دی, آپ نے اس روز پھر شہادت کی انگلی عرش کی طرف اٹھائی, اے میرے اللہ تو گواہ رہنا. تو اس ابتدا سے اللہ کی اس شہادت تک ساری زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ فرمائیں, ہر پہلو آپ کے لیے رہنمائی کا سبب ہے. اور ان کے ان حصوں, اس رہنمائی کے حصوں میں جہاں بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ ہے, جہاں شرائط ایمان ہیں, جہاں عبادات ہیں, ان سارے حصوں میں عملی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں تشنگی ہو, یعنی عمل تک کے ایک ایک حصے کی رہنمائی, ارشاد فرمائی, اختیار فرمائی, تصحیح فرمائی, اجماع آج تک پہنچانے کا سبب. اور جب آپ کی شان پر بات کی جائے تو تو الفاظ و حروف نہ ساتھ دیتے ہیں اور نہ زبانوں میں یہ وسعت ہے، یہ زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ آپ کی عظمت دیکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پانی اور مٹی میں تھا، میں تب بھی اللہ کا رسول اور نبی تھا. جب بات آپ کی عظمت کے ضمن میں دیکھیں تو رب کائنات نے یوم الست کو جب تمام ارواح سے اپنی ذات کا عہد لیا تو سب سے پہلے قالوا بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، آپ کی امامت پہ ساری مخلوق نے فرما. جب بات آپ دار دنیا کی حوالوں سے لیتے ہیں تو تاریخی انسانی، وجود انسانی شہادت دیتا ہے کہ نو زائدہ پاک صاف نہیں ہوتا. زچگی سے، جس عمل سے یہ اولاد آدم گزرتی ہے، اس جگہ پر رب کائنات نے آپ کو پاک صاف رکھا، اور وہ حصے جو گرد و پیش دنیا پر آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ حالات دنیا میں جو ظہور پذیر ہوئے، وہ نہ صرف اس وقت کی شہادت دیتے ہیں بلکہ آج کی تاریخ تک کوئی ان کو رد نہیں کر سکا کہ کسی پانی کا خشک ہونا ہے، یا کسی آگ کدے کا بجھ جانا ہے، یا کسی محل کے حصوں کا گر جانا ہے. یہ تاریخ جو ہے شہادت دیتی ہے کہ واقعتاً ایسا. آپ کی ذات کو دیکھنا ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے گرد و پیش دیکھتے نہیں. یہ کارگاہ، یہ مالک کی کائنات، اس کا ایک ایک حصہ شہادت دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ سے باہر جاتا تو شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے. شجر و حجر ایک جہان ہے. آپ بات کریں کہ جہاں حیات کی رمق نہیں، ورنہ تو مخلوق اللہ کی ہے، ہمارے نزدیک اس کی زندگی یا نہ زندگی کی بات ہے. مالک کی ہر شے تو اس کا حضور تسبیح کرتی ہے تو اس کی حیات ہے. آپ نے احد پہاڑ کی طرف فرمایا، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ جانوروں میں دیکھیں کہ وہ اونٹ جو لوگوں پر اس طرح بھاگ دوڑتا تھا کہ آنے والے کو کچل دے، آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر رکا. اس جانور کو دیکھیں کہ جسے حالات کی سختی نے رلا کر آپ کے قدموں میں پہنچایا، اور آپ نے اس کے مالک کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس پر ظلم کرتے ہو، اس سے کام لیتے ہو اور اس کو خوراک نہیں دیتے. آپ غزوات و سرائے کے پہلوؤں کو دیکھیں کہ آپ کہاں موجود ہیں، اور جسے آپ نے مقرر فرمایا وہ کہاں کس حالت جنگ میں سے گزر رہا ہے، اور اس کا آنا کیا ہے کہ اس نے بکریاں چھوڑی، کوئی پرواہ نہیں. اس نے کوئی کام کاج دنیا میں کیا، کوئی پرواہ نہیں. وہ تاجر تھا، آپ نے اسے جرنیل بنایا، تو جب آپ نے اسے جرنیل بنایا تو جو حکم اس نے دیا اس میں اتنی برکات ہیں کہ آج بھی دنیا اگر مقام حرب پر بحث کرے اور وہاں سے تربیت لے تو انہیں کوئی شکست نہ دے پائے. ایسی خوبصورت مثالیں اس شعبے میں ان لوگوں نے قائم کی جنہیں آپ نے اشارہ فرمایا، یعنی آپ کے غلاموں نے. تو آپ کی عظمت پر جب بات کرو گے، الفاظ ساتھ نہیں دیں گے، زبان اس قابل نہیں ہے، اور میں تو یقیناً اس قابل نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کریم میں رب کائنات نے جو بیان فرمائی، اس سے بڑھ کر کون ہے جو جس کا کلام اللہ کے کلام سے بڑھ کر ہے؟ کوئی نہیں. وہ نسبت دیکھنے کی ضرورت ہے جس نسبت کے تحت میں اور آج آپ جمع ہیں یہاں. اس نسبت کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کے حضور پیش ہوا، آپ نے بھی اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلی عرض کی، اسے بھی درس دیا. کوئی موقع، کوئی پہلو، کوئی واقعہ اٹھا لیں، جہاں وہ دینی تربیت کا سبب ہے وہاں دنیاوی حصوں کی بھی وہ تربیت دیتا ہے کہ اس کی مثال انسانی حیات کی جو تعمیر ہے، جو انسانی حیات کی ضرورت ہے، وہ مثال اس کی بھی رہنمائی کا سبب بنتی ہے. آج جب ہم معیشت کو دیکھتے ہیں, محترم بختاوری صاحب نے اپنے موضوع میں معیشت پر بات کی, تو میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے بھی یہ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے میں نے بھی معیشت کی وجہ سے کی ہے, کہ وہ موضوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس حصے سے متعلق ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی کیا ہے, اور جب اس کے مطابق حکم پر عمل کیا گیا تو دنیا میں کیا ہوا, اور جب اس کی مطابقت نہ رہی تو دنیا کے حالات نے کیسے کروٹ لی اور اس امت کا جو معاملہ ہے وہ کیسا رہا. تو معزز سامعین کرام, جب اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا نا رسولہ بالہدا, وہ رسول جو ہدایت کے ساتھ ہے, جو حق کے ساتھ ہیں, ودین الحق کے لیے یظہرہ علی الدین کلہ, ہمارے نزدیک آج بھی جو سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو کہ وہ اقوام جو غیر مسلم ہیں وہ دنیا میں حکومت کر رہی ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس دین حق ہے اور اس دین حق سے ہم تو مغلوب ہیں. نہیں, قرآن کریم اصول بیان فرماتا ہے, فیصلہ بیان فرماتا ہے. اگر ہر ایک کو پابند فرما دیا جاتا, جیسے سانس لینا پابندی ہے, جیسے سونا ضرورت ہے, جیسے خوراک ضرورت ہے, ایسے عبادات اور ایمان انسانی وجود اور حیات کے ساتھ منسلک کر دی جاتی تو یہ امتحان ہوتا. اقوام سابقہ جن پر عذاب ہوا, ان کا اللہ دکھاؤ کہاں آئے, تو قرآن کریم فرماتا ہے اگر اللہ اور اس کے فرشتے ظاہر ہو جائیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. وہ جو استعداد ہے اس مخلوق کو, جو اللہ کریم نے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے, جو استعداد عطا فرمائی ہے, جو حسات عطا فرمائی ہیں, جو کلام عطا فرمایا, جو اپنا حبیب مبعوث فرمایا, کہیں کوئی جواز بچتا نہیں کہ کوئی نہ حق کرے اور کہے میں سمجھ نہیں سکا, میرے پاس استعداد نہیں تھی, یا مجھ تک حق کی رسائی نہیں تھی. کوئی یہ کہہ نہیں پائے گا قیامت کے دن حق ادا کر دیا گیا حق کے بیان کرنے کا, اور جسے مخاطب فرمایا گیا اس کے اندر استعداد ہے, فطرتاً استعداد ہے, وہ سمجھتا. اسی لیے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو حق سے دور ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سجدہ ضرور کرتا ہے, بھلے وہ پیسے کو کر رہا ہے, بھلے وہ مقام کو کر رہا ہے, بھلے وہ تکبر میں, بھلے وہ چاہتا ہے کہ جیسا مجھے سمجھا جائے ایسا اور کوئی نہ ہو, سارے اقتدار سارے اختیار میرے ہاتھ میں ہو, کہیں نہ کہیں سجدہ کرتا ہے. کیوں؟ یہ اس کے خمیر میں ہے. تو جب اس حق کے مطابق اور جس نسبت پر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, اس نسبت کو حق کے ساتھ دیکھو گے, اختیار کرو گے, تو دنیا میں بھی کمال ہوگا, زوال نہیں ہوگا. یہ تاریخ ہے اسلام کی. ہم بے شمار بحث کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا اللہ کریم نے کہ دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے, اگر سب کو تلوار سے مسلمان کرنا ہے تو پھر امتحان کیا ہے؟ پھر اللہ نے جو زندگی اور ایمان لانے کی فرصت دی ہے پھر وہ کیا ہے؟ نہیں. اصول کو اصول کے مقابل رکھو, جس اصول کو دنیا کے جس اصول کے ساتھ مقابل رکھو گے دنیا کا اصول ہار جائے گا, اور حتمی بات وہ ہوگی جو دین کی ہوگی. اور میں دنیا سے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آج ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا کو لیڈ کرتا ہے اور مسلمان نہیں کر پا رہا. ہم نے غور کیا کہ کن اصولوں کو غیر مسلم نے اختیار کیا؟ کیا اس کے پاس وہ اصول 14 صدیاں پہلے تھے؟ تو جب وہ اصول انہوں نے اختیار نہیں کیے تھے پھر حالات ان کے کیا تھے؟ ہم نے بحثیت مسلمان جب وہ اصول اختیار کیے تو جو دنیا کے اصول ہیں وہ بلا تفریق اثر پیدا کرتے ہیں. وہ مومن ہو یا کافر, کیوں؟ ہوا چلتی ہے تو تفریق کرتی ہے کہ مومن کو ہوا آئے گی اور کافر کو نہیں آئے گی. سردی کیا تفریق کرتی ہے؟ گرمی کیا تفریق کرتی ہے؟ میٹھا ترش تفریق کرتا ہے؟ نہیں کرتا بھائی. وہ حالات جو دنیا کے ہیں قرآن کریم کے فیصلوں کے مطابق اگر اختیار کیے جائیں تو کسی کو بھی وہ فائدہ دیں گے جو اختیار کرے گا جتنا اختیار. تو جب دینی اصول کو دیکھیں گے تو دنیا کے کسی اصول کسی مذہب کی کسی بات کو اٹھا کر لے آئیں, جب دین کے مقابل کریں گے تو جو مقدم اور مستحکم بات ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اس لیے فرمایا گیا ہے ودین الحق کے لیے یدھ ہر اول الدین کل، اور کوئی مانے نہ مانے کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے وکفا باللہ شہیدا، کائنات کا مالک اس پر شاہد ہے اور وہ بات کافی۔ یہ ماننا دین کی ضرورت نہیں، یہ ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، یہ ماننا اللہ کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اسی لیے تو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو منحس القوم ایک مغلوب ہو چکے ہیں، تو کیا ہم نہ دیکھیں وہ کیا سبب تھا کہ ہم غالب تھے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جو چھوڑ کر ہم مغلوب ہو گئے؟ تو پھر اگر یہ نہیں دیکھنا تو پھر ہمارا شعور کیا ہے؟ تو محترم سامعین کرام، جب میں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گزارشات پیش کروں گا تو یقیناً یہ بات مقدم ہوگی کہ ہمارا رشتہ امتی کا ہے، اور امتی جو ہے وہ بلا چون چراں اطاعت کا نام ہے۔ بندگی کیا ہے؟ غیر مشروط تھا۔ امتی کیا ہے؟ ماننے کا نام ہے یا معترض ہونے کا؟ یا ماننے میں اقرار ہے اور عمل نہیں ہے، اقرار ہے اور یقین نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ سمجھ آئی کہ ہمارا رشتہ امتی کا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، جب تک کی فرصت ہے رہیں گے، بڑی قبریں دیکھی ہیں، جیسے آبادی سے گزرتے ہیں وہ بھی بستے تھے، ہم گزر رہے ہیں، کل ہمارا بسیرا بھی جانے خاک کے کس حصے میں ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو ہے اسے کیسے بسر کر رہے ہیں؟ ہم یہاں ورکنگ کمیونٹی میں بیٹھے ہیں تو یہ اپنا ہفتہ کیسا گزارتے ہیں؟ پھر ویکینڈ پر جا کر آرام کرتے ہوں گے، یا ویکینڈ پورا ویک ہی یہ کہتے ہیں نہیں آرام کرتے رہو، کام ہوتا جائے گا۔ دنیا کی سمجھ آئے، دین کی ہمیں کیوں نہ آئے؟ ہاں یہ وہ مقام ہے سمجھنے کا کہ جو عظمت اس ماہ و سال میں ان ایام کو نصیب ہو رہی ہے، اللہ نے تو مجھے امتی کا رشتہ ایسا دیا ہے کہ مخلوق میں یہ رشتہ اور کسی کا ہے نہیں۔ مکلف حصوں میں دو ہی مخلوق ہیں جنہوں نے، پھر مکلف مخلوق میں آپ کی نسبت نیابت کی فرمائی گئی ہے، جنات کی نیابت نہیں فرمائی گئی۔ انبیاء آپ میں مبعوث فرمائے گئے ہیں، کلام ذاتی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کی نسبت جنات حاصل کرتے ہیں۔ تو جب اس متعلقہ موضوع کے ساتھ منسلک نہیں رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس حق کی جگہ عمل کی جگہ رواجات آئیں گے۔ تو پھر جب معاشروں میں رواجات آ جائیں، دنیا کے حصوں میں بھی رواجات آ جائیں، دینی حصوں میں رواجات آ جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جیسا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ جب ہم اسی معیشی پہلو سے دیکھیں گے تو کتنے مشکل حالات تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ بیعت کا موقع دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ سے حاضر ہونے والے آپ کے خدام بیعت کر رہے تھے تو آپ کو دعوت دی انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تمام عالم کفر کو ہم دعوت جنگ دے رہے ہیں، لیکن آپ تشریف لائیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے آپ کے دفاع میں، ہم میں سے کوئی ایک بھی سلامت ہوا آپ تک کوئی دشمن آپ کا نہیں پہنچ پائے۔ جب آپ مدینہ منورہ گئے، آپ کے وہ رفقا جنہیں مہاجرین کے نام پر ہم جانتے ہیں کہ انصار اور مہاجر دو رشتوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے خیال کیا مدینہ منورہ میں پہلا اصول کیا تھا، دوسرا اصول کیا تھا؟ آپ نے پہلا اصول دیا معیشی، بھائی چارہ قائم کیا۔ اس بھائی چارے میں کیا تھا؟ ہر ایک کی معیشت کا نظام کیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ اس مواخات کے ساتھ پھر آپ نے مساک مدینہ فرمایا، پہلے مواحات مدینہ جس میں معیشت کا حل دیا، آنے والا وہاں کیا تھا اس کے پاس، لیکن جو وہاں تھا اس نے اپنے حصے سے اپنے بھائی کا حصہ ایسا مقرر فرمایا کہ آنے والے کے لیے تکلیف دور ہو گئی۔ پھر آپ نے مساک فرمایا یعنی قانون، پہلے آپ نے مواحات فرمایا، معیشت کا نظام کیا، پھر آپ نے قانون جو ہے اسی قانون کی خلاف ورزی پر خیبر کے قلعوں پر حملہ ہوا اور خیبر کے قلعے فتح کیے گئے اسی میثاق کے مدینہ کی خلاف ورزی پر. دنیا جہان کے نظام معیشت اٹھاؤ, وہ آپ کو کمانے کا بتائیں گے, کیسے کما سکتے ہو, کہاں کمی بیشی, کہاں تجاوز ہے. پھر جو ٹیکسیشن ہے اس سے گزریں گے, جب پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے, یہاں نظام معیشت دنیا کا سب خاموش, کوئی نہیں بولتا کہ اسے خرچ کرو کیسے کرو, کوئی نہیں بولتا. آپ اسے آگ لگا دو, کوئی نہیں بولتا. آپ اسے پیسوں کی صورت میں رکھو, کوئی نہیں بولتا. آپ اسے سونے کی صورت میں رکھو, کوئی نہیں بولتا. آپ اسے زمین کی صورت میں رکھ لو, کوئی نہیں بولتا. واحد اسلامی نظام معیشت ہے جو آمدن سے خرچ تک کے حصوں کی رہنمائی فرماتا ہے. پیسے جوڑ کر رکھو, 2.5% زکات دو, کتنے سال رکھو گے اسے. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا تو تم سے چھین لیے جائیں, نہیں. سال میں ساری جمع پونجی آپ کاروبار میں لگاؤ, زکات نہیں. زکات کس پر ہے؟ جو زائد ضرورت ایک سال پڑا رہے اس پر زکات ہے. اور زکات جو دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے؟ جہاں وہ پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے پورے معاشرے میں, وہاں وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہے کہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے, اس کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہوں. صدقات کی بات آتی ہے, فطرانے کی بات آتی ہے, ایک ایک حصے کو دیکھو, پیسہ رک نہیں سکتا. سود کیا ہے؟ سود ہے یقیناً منافع, مہم نقصان یقیناً منافع. کہ جی جو پیسہ صرف کیا ہے ضائع بھی ہو سکتا ہے, خدشہ ہے کہ کوئی بندے جسے دیا ہے شاید اسے جاتا نہ رہے, آئے گا ضرور, یہ یقین ہے, جا نہیں کہہ سکتا, دے گا. یہ سود. تو جب آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اسلام جب کاروبار پر بتاتا ہے تو اس میں ایک حصہ اور اسی طرح کا جوئے کا ہے. جوا کیا ہے؟ کہ آپ جو خرچ کرتے ہیں اس کا جاتا رہنا تو یقینی ہو, آ بھی سکتا ہے, یہ مہوم ہے. سود میں مہوم خطرے کے ساتھ ہے, یقیناً آمدن کے ساتھ ہے. سود میں مہوم جو ہے وہ آنے کے ساتھ ہے, جانا یقینی ہے کہ جو لگائے ہیں وہ تو لگ گئے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جہاں آمدن بھی ہو, جہاں خدشہ نقصان کا بھی ہو, وہ اسے تجارت کہتے ہیں. آمدن اور خرچ دونوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, جمع نہیں کر سکتے ایک جگہ پیسہ. سود میں کیا ہوتا ہے کہ تقسیم ہوتی ہے معاشرے کی, جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ پچھتا چلا جاتا ہے, جو مضبوط ہوتا ہے وہ عرش ہے اس کے پاس, جیسے میگنیٹ ہوتا ہے اس طرح میگنائز ہو کر چیزیں ایک طرف اکٹھی ہوتی جاتی. بلا سود بینکاری کیا ہے؟ شراکت داری ہے. اور جو بینک پیسہ لیتے ہیں وہ جو لیا گیا پیسہ ہے اسے وہ کیسے بڑھاتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا جو انکم کا ذریعہ ہوتا ہے وہ تجارت ہوتی ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سود پر اتنا دیتے ہیں زیادہ کہ جی اس وجہ سے باقی سب کو سود دے رہے ہوتے ہیں. ان کی مین بیسک انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے تجارت میں ہوتی ہے, خرید و فروخت میں ہوتی ہے. تو وہ کیسا پیسہ کہ جس کی تجارت ہم پھر حرام کر کے کھائیں؟ یہ کیا ہے؟ معاشی حال ہے. اسی طرح آپ جب اپنے نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے وطن عزیز میں جو سب سے بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ, ہم سارے تقریباً اکثر دیہی علاقوں سے ہیں, ہم شہری بھی جو رہ رہے ہیں وہ دیہی علاقوں سے اکثریت کی ہے, بہت کم لوگ ہیں جن کی پیدائش شہری ہو, لیکن زبان کا فرق ہوتا ہے. چھاننا تو آپ سمجھتے ہوں گے نا, جس میں چھانی جاتی ہے چیز, ہمارے یہاں پنجابی میں اسے پرون کہتے ہیں. ہم چھاننا لے کر پانی بھرنا چاہ رہے ہیں, ہاؤ کم دس پاسبل؟ آپ غور کریں, یہ گزشتہ کچھ دنوں سے صرف سمگلنگ کا کچھ حصہ رکا ہوگا, ساری نہیں رکی ہوگی, لیکن ایک ڈر آیا. معیشت میں کتنا تبدیلی آئی. کوئی ضلع اٹھا لیں, اس کا سٹرکچر اٹھا لیں, اس کے سٹرکچر میں آپ کو ایڈمنسٹریشن بھی ملے گی, تحفظ کا سلسلہ بھی ملے گا, آپ کو ہیلتھ بھی ملے گی, آپ کو ایجوکیشن بھی ملے. کتنے محکمے آپ کو ایک ڈسٹرکٹ میں ملتے ہیں, کتنا بڑا سٹرکچر ہے. پورے ملک کے کسی ضلع میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں کسی ایک سیکشن کی جو آفس ہولڈرز ہیں وہ نہیں بیٹھے, یہ آفس نہیں. اتنا وسیع نیٹورک سیٹ ایک سسٹم ہے. میں خطا کار لگ بھگ 29 سال ہو گئے ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے, اور میرا مزاج ایسا ہے کہ جو میں کیا کروں یہ کر کرو, وہ جب تک میں دیکھوں نہیں ہو نہیں رہا تب تک مجھے آرام نہیں آتا. لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں جو دیکھا ہے کہ یہ کہ ایک شخص بھاگنا شروع کر دے وہ کب تک بھاگے گا, تھک جائے گا, نہیں ہوگا. سسٹم کو مومنٹم کیوں نہیں دیتے آپ؟ سسٹم کو مومنٹم دیں, یہ جو ہم چھاننے میں پانی بھر رہے ہیں ہماری سیپج ختم ہو, صرف وطن عزیز کی سیپج ختم کر دیں, یہاں معاشی کرائسس نہیں ہوگا. کوئی بندہ جو مقروض ہو اس کی ادائیگی زکوٰۃ سے ہو سکتی ہے, یہاں پورا ملک پوری قوم مقروض ہے, اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. لیکن کوئی درد لے نہ جی. ایک آبادی کا آپ اپنی بھی جہاں رہتے ہیں اپنے محلے اپنے گاؤں اپنی آبادی کا حساب کر لیجئے گا کہ وہاں جتنی ضروریات زندگی ہیں اور وہاں بسنے والوں پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہاں پوری ہو جاتی, پورے ملک کی نہیں ہوتی. لیکن ہم نظام زکوٰۃ بناتے ہیں سرکاری حصوں میں, پھر ہم ثقافتی طائفے کے گانے بجانے کے نام پر ہم وہ انویسٹمنٹ بھیج دیتے ہیں. مدارس میں ہم دیتے ہیں, اللہ علماء کرام کی محنتیں قبول فرمائے, آپ ان کا بجٹ رکھیں, پورے نظام میں جو زکوٰۃ اور عشر ہے اس کا سٹرکچر سیدھا کریں. آپ قرض لیتے پھریں آپ کا آدھا قرض اتر جائے گا. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو مجھے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی ہیں, اور میں اپنا موضوع نہیں چھوڑ رہا. کیوں؟ اسی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. پھر امتی آپ کا حکم نہ سنیں, امتی آپ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے, پھر اسے بعثت کہہ سکتے ہیں کہ ہم بعثت کی خوشی میں بیٹھے ہیں؟ پھر آپ جب آپ اس نظام زکوٰۃ کو دیکھیں گے تو یہ آپ کی اس مملکت کا اتنا بڑا اتنی بڑی سپورٹ بن سکتی ہے جس کا اندازہ نہیں. پھر آج کا جو دور ہے معزز سامعین کرام, آج کے دور میں جو سٹرکچر ہمارا کاروبار کا ہے انڈسٹری کا ہے, یہ انڈسٹری آج کے معیشی مسائل میں سب سے بڑا جو ہے ٹول سمجھا جاتا ہے. تمام جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ انڈسٹری سے بنے. ہم اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں تو ہم تو ڈے ٹو ڈے گزارا کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم را مٹیریل لا سکیں چاہے جائے کہ انڈسٹری کھڑی کر لیں. لیکن ہمارے پاس وہ انڈسٹری ہے جس میں خرچنا نہیں پڑتا لیکن وہ واپس ریٹرن کرتی ہے, وہ زراعت. تو زرعی ملک میں خوراک مہنگی یہ سمجھ سے باہر ہے, سمجھ آنے والی بات ہی نہیں. تو جتنا نظام نہری جتنی زرعی زمین ہمارے پاس ہے, آپ یقین رکھیں صرف کھاد اصلی ملے بیج اصلی ملے. میں نہیں کہتا کہ حکومت ہمیں فنڈ دے, زمیندار کو ککھ نہ دے, جو دے وہ ہو تو درست, کہ کھاد جو ہے وہ اصلی ہو. ہم صرف وہ زمین میں پھینکتے نہ پھر پتہ چلے کہ خاک میں خاک پھینک رہے ہیں. بیج اصلی ہو, کچھ نہ دیں. وہ تو ہم تخمینہ تو دے سکتے ہیں نا کہ کتنے ملک کے کتنے حصے میں کیا کاشت کیا جائے. ایک سال ایک شے کی جو کاشت ہے وہ ویسے اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ کوئی خرید نہیں سکتا, اگلے سال اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اسے پھینکنے کی جگہ نہیں ملتی. تو وہ سٹرکچرل ریفارم کون سا محکمہ جو نہیں موجود؟ جسٹ وی نیڈ جسٹ ٹو بمپر کراپس, آپ کی خوراک مہنگی نہیں ہوگی. تو یہ وہ معاملات ہیں جو دین اسلام سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی افلاس بھوک, کچھ کھانے کو نہیں. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ تو ہوگا, جو سامان ہے لیا. اسے جو سامان ملا لیا. آپ نے فرمایا جا اسے بیچ. بازار میں گیا بیچ کر کچھ پیسے لے. آپ نے فرمایا ایک کلہاڑا اور ایک رسا لے, جا جنگل میں لکڑ کاٹ, اسے بازار میں بیچ, اپنی اولاد کا پیٹ پال. ہم ایسی قوم ہو چکے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی اس کے پاس سالن کے پیسے نہیں, لیکن وہ ایک مثالہ اپنے کچن کی تگاری میں, مٹی کی تگاری میں اگانے کو کوشش نہیں کر رہا. تو یہ کون سا فیسا غورس ہے کہ اپنی کچن کے لیے مثالہ نہ اگایا جا سکے؟ ہاتھ دھونے کا پانی اور مٹی کا برتن, اس میں مٹی ڈال کر اسی پانی کو استعمال کریں, کیا آدھا کچن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ لیکن کیا ہے ہمارے نظام تعلیم کی تربیت, کیا ہے کہ وہ ہمیں دو اور دو چار سکھاتا ہے؟ کیسے نہیں, اقدار نہیں, اخلاقیات نہیں. تو جب ہم اپنے نظم اور اپنے ملک کو دیکھ, ہمیں کس سے جھگڑا ہے جی؟ ہمیں کسی سے جھگڑا ہے؟ ہم دنیا میں اللہ کے حکم پر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہوئے, اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے چلے جائیں, بڑے قبرستان, میں نے عرض کیا آبادیوں سے گزرے تو پہلے یہ آخر قبرستان نظر آتے, ایک دن ہماری بھی بتی لگی ہوگی. تو ہم اپنی جو فرصت ہے اسے کیوں نہ صرف کریں کہ جو باشیت ہے مسلمان اس امت میں بھی اتفاق کا سبب ہو, اس ملک کی بہتری اور اس قوم کے اتفاق کا سبب بنے. لیکن ہم سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. کیا اتباع محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو, یا یہ فرمایا ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو؟ تو بچوں کو پڑھاتے تھے پانی کا پہلا قطرہ, اب ہم بڑے بھی بھول بیٹھے. آج کا بچہ تو وہ کہانی سننا ہی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے کہ وٹ نان سینس. لیکن ہمیں بھی نہیں یاد رہی کہ ایک ایک قطرہ جو ہے وہ سیراب کر دیتا ہے, دریا اور سمندر ہو جاتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے, ہمیں یہ سچی اور حق محبت عطا فرمائے کہ ہمارے اعمال سے, ہمارے کردار سے, ہمارے ایک ایک حصے, ایک ایک قدم سے یہ ظاہر ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل عملی صورت میں اسی معاشرے میں ادا کرنے والا ہے. تو یہ محبت ہوگی جو ماہ مبارک ربیع الاول میں ہوگی, یہی محبت اس امت کی بھی ضرورت ہے, یہی محبت اس وطن عزیز پاکستان کی بھی ضرورت ہے, اور یہی محبت ہمیں ایک جگہ جمع کر سکتی ہے. تو دعا گو بھی ہوں اور انتہائی مشکور بھی ہوں دوستوں کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ایک درد دل جو ہے وہ اس موضوع کے تحت ہم آپس میں, میں اسے تقریر تو کہوں تو شاید مناسب نہ ہو, لیکن ایک ہم کلامی ہے کہ ہماری منحص القوم بحثیت مسلمان آپس میں ایک کلام کا موقع ملا. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصل بات یہ ہے کہ تعارف ایک ہی ہے جو اللہ کریم کی ذات ہے, نام ایک ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمارے لیے یہ تعارف کہ ہمیں اللہ نے اپنے در پر بٹھایا, ہمارے لیے یہ تعارف کہ ہم کم علمی, کمزوری, خطا کاری کے باوجود اس اظہار محبت کی تڑپ میں سرگرداں ہیں, اتنا کافی. القاب بھی بے شمار ہیں, حیثیت بھی بے شمار ہیں, لیکن کسی بادشاہ کا وقت آیا موت کا, تو وہ بڑے اس پر تھا بستر پر ایسے جو آرام دے, تو بستر سے اتر کر فرش پر سجدہ ریز ہو گیا قبلہ. اس نے کہا اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں, اس پر رحم فرما دے جس کی آج بادشاہی اختتام کو ہے. ہم کیا, ہماری حیثیتیں اور تعارف کیا؟ لیکن جو شناسائی وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم فرزاد مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ بھی ہیں, ابالد محترم بھی ہیں, آپ ہی کا حکم ہے, اسی حکم میں یہاں آپ کے پاس اسی موضوع پر حاضر ہوں. سلسلہ نقشبندی و ویسیہ سلاسل تصوف, چار بڑے سلاسل تصوف میں سے ہے, اور کوشش ہوتی ہے آنے والا یا جہاں جانے کا موقع ملے انہیں جہاں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی جائیں, وہیں انہیں کیفیات محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے آشنائی کا کوئی سبب کرتے جائیں. باقی یہ وہ معاملہ ہے عزیزان من جو بندے اور مالک کے مابین, تو جہاں طلب ہوگی وہاں اللہ عطا فرماتا ہے, بندہ کچھ نہیں. بات نہ مولانا کی ہے, بات نہ پیر صاحب کی ہے, بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے, اور مخاطب جو ہے منحصر قوم تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. خوشبخت ہے وہ جسے ایمان نصیب ہو, اور آفرین ہے اس پر کہ جو بحالت آمین, جسے دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو جائے, اور روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے. تو جب بات تصوف کی آئے گی اس موضوع پر سادہ سا عرض کر جاتا ہوں طریقہ. ذکر خفی قلبی کراتے ہیں, لطائف مراقبات ہیں, لیکن آپ کو بالعموم سب کو میں دے دیتا ہوں. اور جب میں ویسٹرن ممالک میں سفر کرتا ہوں تو ایون نان مسلم مجھ سے میڈیٹیشن کے لیے بھی یہ سیکھتے ہیں, اور ہم تو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہاں کہ نہیں دل رکھنے کو بھی, وہاں سیدھی سیدھی بات کہتے. نیور, کبھی مجھے آنسر نگیٹو نہیں آیا, اور میں نے بے شمار کو سکھایا. لیکن وہ میڈیٹیشن سیکھتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں, ایمان ہیں, تو اللہ کی یاد اور عبادت میں اختیار کریں گے تو دونوں فائدے ہوں گے, پہلا عبادت کے حوالے سے, دوسرا دنیا کے مسائل مصائب میں. آنکھیں بند قبلہ رخ بیٹھیں, اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں, کلام نہ کریں, خیال فرمائیں کہ اللہ جل شانہ جیسے بندہ رو برو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے, لیکن یہ کیفیت کہ متوجہ اللہ ہوں. سانس اندر آئے تو لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آئے اور دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے, سانس باہر آئے اور ہو کی چوٹ اللہ ہو کی ضرب ہے, سانس کے ساتھ کلام بغیر آنکھ بند. آپ دو منٹ کر لیں, ایک ہفتہ دس دن کر لیں, پھر اپنے آپ کو ٹٹول لیجئے. نہ پہلے کسی بات یا موضوع کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, نہ بعد میں کچھ ترکار, اللہ کے نام پر بیٹھا ہوں اور کلام ذاتی میرے سامنے ہے, اور یہ جو کچھ آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں, اسے سے توقع ہے اور وہی کافی ہے. لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو بندہ بات کہہ گیا اس سے ہوتا کیا, اللہ کا نظام ہے, اللہ آسان فرمائے. تو یہی تعارف ہے جی, اس راہ کے مسافر ہیں, ایک درد دل ہے, جہاں موقع بانٹنے کا ملے کوشش کرتے ہیں وہاں بھی سلیقے سے بانٹا جائے, جہاں بولنے کا موقع وہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ بات اگر اگلے تک ہم نہیں بھی پہنچا پائے ایک مزید ناراضگی اپنے معاشرے میں نہ کھڑی کر دیں. تو ہمارے جو بہت پیارے دوست جو جن سے متعلق محترم نے فرمایا کہ ان کا وصال ہوا ہے, تو ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کا کوئی نہ کوئی پیارا برزخ میں ہوگا, اور اتنا نظم دنیا کا تیز ہو چکا ہے کہ بعید نہیں قریب ہوں گے بے شمار فوت ہونے والے. تو میں ان تمام احباب کا انتہائی مشکور ہوں. اب اگر آپ مجھے کہیں کہ رواجن نام لوں تو میں رواجن نام بھی اس طرح کوشش کروں گا کہ کسی کمی بغیر کے بغیر لگاؤں, لیکن آپ یقین مانیں کہ میں نہ صرف ان کا مشکور ہوں, ان کے لیے دعا کو دو وجہ سے, ایک وجہ ان کی محبت, اور اس سے بڑی وجہ ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم نے دین کی بات کی, اللہ کی بات کی اور اس کے حبیب کی بات کی. تو جو اس کا محرک ہوگا, جہاں ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے, یہ امر اس کے لیے قابل جو ہے اجر اور ثواب بھی ہو, اللہ ہمارے لیے یہ آخرت کا سرمایہ بنا. تو جو دوست ہمارے جن کا وصال ہوا ان کی بھی, اور پھر اس کے ساتھ اجتماعی دعا بھی کر لیں. امین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بار اللهم كمزور والفتاکار, ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے جو عزیز دار دنیا سے فوت ہو گئے ہیں بالخصوص جن کا تذکرہ فرمایا گیا, ان کی کمی بیشی معاف فرما, انہیں بخش دے, انہیں جنت عطا. ہم جو دار دنیا میں بار اللہ ہمیں معاف فرما دیں, ہمارے گناہ معاف فرما, ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, دین اسلام کی محبت عمل سمجھ کی توفیق, عمل کی توفیق, مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما. بار اللہ ہم کمزور جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما, ہمارے جن گھروں میں تنگیاں انہیں فراوانی عطا فرما، جہاں جھگڑے ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما، بار الہ اس امت پر رحم فرما، بار الہ اس ملک پر رحم فرما، بار الہ اس قوم پر رحم فرما، یا اللہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اپنے حصے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا مشکل ہے اسے سہل فرما، دنیا سے روانی بھالتی ایمان عطا فرما، بار الہ روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سب اجمعین برحمتک یا رحمتک.